الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، نماز قائم کر، دن کے دونوں حصوں میں، صبح والے اور شام والے اور رات کے کچھ حصے میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ ایک نصیحت والا حکم ہے، نصیحت حاصل کرنے والے اور اللہ کے حکم کو یاد رکھنے والوں کے لیے. اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے، جن ستونوں پر، پلرز پر قائم ہے، اس میں سے ایک نماز ہے. اس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک بندے کے مسلمان اور کافر ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں. اس کا نماز کو چھوڑ دینا اس کے کفر کی طرف جانے کی نشانی ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک طرف بندہ مومن ہے اور ایک طرف بندہ کافر ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. مساجد کی آج جو صورتحال ہے، مسلم معاشرے کی آج جو صورتحال ہے، انتہائی تشویشناک، افسوسناک صورتحال ہے. نمازوں کے اندر ٹین ایجرز ہم کو نظر نہیں آتے جماعتوں میں، مساجد کے اندر 12 سال کے بچوں سے لے کر 18 سال تک کے، 20 سال تک کے بچے مساجد ان سے خالی ہیں. عشاء کی نماز میں وہ نہیں، فجر کی نماز میں وہ نہیں، ظہر کی نماز وہ جاب کی نظر ہو جاتی ہے. اب ان دنوں میں تو عصر اور مغرب بھی جاب کی نظر ہو جاتی ہے. عشاء تھکن کی نظر ہو گئی اور فجر نیند کی نظر. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے، ایک بار نہیں، 70 سے زائد بار اس حکم کو اللہ نے قرآن میں دہرایا ہے. صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کو بھی خاص طور سے خطاب کیا ہے کہ اے عورتوں، تم بھی نماز کو قائم کیا کرو. اس قدر اہمیت کے باوجود اس کی طرف توجہ، اس کام کی ہماری ذہنوں میں عظمت اور اہمیت کم ہو جانے کی نشانی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ نماز کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں دنیا کے اور آخرت کے، وہ ہم جانیں. نماز کے چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں دنیا میں اور آخرت میں، وہ ہم جانیں. مختلف احادیث کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل سے ارشاد ہوا ہے کہ نماز کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں دنیا اور آخرت کے، اور کیا نقصانات ہیں دنیا اور آخرت کے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے، من حافظ علی الصلاۃ صلواتی اکرمہ اللہ بخمس خصال فی الدنیا، پانچ چیزوں سے، پانچ انعامات سے اللہ پاک دنیا کے اندر ہو اس کو نواز دیتے ہیں. اور جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سستی برتتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں ایک نہیں کئی طرح کے عذاب کے اندر اس کو مبتلا رکھتے ہیں. زندگی بے نمازی آدمی کی، بے نمازی عورت کی، بے نمازی بالغ نوجوان کی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ میل ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، بے نمازی اگر ہے، ان کی زندگی برکت سے خالی ہو جاتی ہے. لاکھوں ڈالر تنخواہ ہونے کے باوجود، لاکھوں ڈالر پیرول پہ ہونے کے باوجود، ان کی زندگی اطمینان سے خالی، سکون سے خالی، کسی ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے، وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. چہرہ ان کا نورانیت سے خالی، اللہ نے بلا کا حسین بنایا ہوا ہے لیکن ان کے چہرے پہ نورانیت کی ایک کرن موجود نہیں. جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دوسری نیکیوں کو بھی بے اجر کر دیتے ہیں، اس پر اجر عطا نہیں فرماتے. اللہ کا فرض چھوڑ رہا ہے تو جو بندہ اس پر نیکیاں، رفائی خدمت، بھاگ بھاگ کے ریلیف کیمپوں کے اندر جا کے لوگوں کی مدد کیے جا رہے ہیں، وہ بے شک نیکیاں ہیں لیکن فرض چھوڑنے کی وجہ سے ان کی بھی قدر نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو وصیتیں کی تھی بہت ساری خلافت سے پہلے، اس موقع سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جو اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کو اس کے نوافل کی پرواہ نہیں رہتی. تو نمازوں کو اور فرائض کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. احادیث بتاتی ہیں کہ فرض چھوڑنے والوں کے، بے نمازیوں کے نوافل کی بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ بھی اجر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع کر دیتے. کیونکہ اگر اللہ کے حکم اور اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کوئی بندہ کوئی نفل کام کر رہا ہے، تو پھر ایسا بندہ جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے وہ اس کا فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ فرض کے چھوٹنے کا مطلب ہے کہ جو نفل کام کیا جا رہا، جو مخلوق کی خدمت کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی چاہت مطلوب نہیں ہے. پھر ظاہر ہے جو کام اللہ کی چاہت، اللہ کی طلب، اللہ کی ذات، اللہ کی رضا سے خالی ہوگا، اللہ کو اس کی کہاں پرواہ، وہ غنی ذات ہے، وہ صمد ذات ہے. تو زندگیاں برکت سے خالی ہو جاتی ہیں، چہرے نورانیت سے خالی ہو جاتے ہیں، جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں بھی بے اجر کر دی جاتی ہیں. بندے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، دعائیں نامردود، نامقبول ہیں، رد کر دی گئی ہیں. مخلوق، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے، اور ان کی دعائیں ساری انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. اللہ پاک صلحاء کی دعاؤں میں ان کا حصہ نہیں رکھتے، بے نمازیوں کا حصہ نہیں. ہم جب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں دعا آتی ہے تشہد کے اندر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہر بندہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ تشہد میں بیٹھتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے. التحیات میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کی سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو. جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ نیک کہاں سے ہوا اور سلامتی اسے کیسے نصیب ہوگی؟ تو ہماری نسلوں کی نسلیں اس بڑے گناہ کا شکار ہیں، اس بڑے گناہ میں مبتلا ہیں. کیا نوجوان مرد اور کیا نوجوان عورتیں، لڑکے لڑکیاں، بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے، درمیانی عمر کے، ادھیڑ عمر کے، بوڑھے، سارے کے سارے، اکثریت ہماری اس بڑے گناہ کی مرتکب ہے، اس بڑے گناہ میں مبتلا ہے. نمازوں کی جو اہمیت ہے اسلام میں اس کا اندازہ نہیں. تو دنیا کے اندر ان عذابوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں بے نمازی کو. موت کے وقت اس بے نمازی کو موت کے وقت ذلت، بھوک اور پیاس کا شدید احساس ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ذلت کی موت، وہ اپنی ذلت کو محسوس کرتا ہے. اس کو بھوک میں کبھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، کسی کو پیاس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ایسی پیاس کہ سمندر بھی اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے. موت کے بعد قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر اس کو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. بے نمازی کی قبر تنگ، ایسی تنگ کہ پسلیاں آپس میں اس طرح سے مل جاتی ہیں، اس طرح سے. اور قبر میں آگ کے انگارے بھر دیے جاتے ہیں کہ صبح و شام انہی پر بنڈا پلٹتا رہے، بے قرار رہے. اور اس پر اژدہے کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جس اژدہے کی آگ کی آنکھیں ہوتی ہیں، آگ کی زبان ہوتی ہے، اور لوہے کے ناخون ہوتے ہیں. وہ اس سے اس کو ڈستا بھی جاتا ہے، نوچتا بھی جاتا ہے، اور اس قدر خطرناک وہ ڈستا ہے کہ ایک دفعہ جب اس کو ڈنک مارتا ہے، اس کو ڈستا ہے، تو اس کی وجہ سے 70 گز نیچے آدمی زمین میں دھستا ہے. اور وہ بندہ اس کو یہ کہتا جاتا ہے، وہ اژدہا اس بندے کو یہ کہتا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک فجر کی وجہ سے ڈسوں گا، ظہر کے سے لے کر عصر تک ظہر کی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ڈسوں گا، عصر سے لے کر مغرب تک عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈسوں گا، پھر ایسے ہی مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء سے فجر تک. اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو مسلسل ڈستے رہتے ہیں، اور یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک جب تک اللہ کو منظور ہے، جب تک اس کی معافی نہیں ہوئی. جو بندہ بالکل نمازوں سے غفلت برتتا ہے، بالکل نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، فرائض کو دھڑلے سے چھوڑتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا انجام بہت برا آیا ہے. قبر کا مرحلہ گزر گیا تو آخرت میں جب اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا. اللہ کے پاس دو قسم کے حساب ہیں،
تین لوگ ہیں، ایک جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، یہ اچھے لوگوں میں جن کا حساب نہیں ہوگا وہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک اچھے لوگ اور ایک برے لوگ۔ جو آدمی سرتاپا برا ہے اس کا کیا حساب لیں گے؟ جہاں پر اچھائی برائی جمع ہوگی وہاں پہ حساب لیا جائے گا۔ تو جو ٹوٹل کافر ہیں ان کا کیا حساب لیا جائے؟ ان کو سیدھا جہنم میں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن کا حساب نہیں ہوگا، ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے بے حساب جنت میں۔ پھر جن کا حساب لیا جا رہا ہے وہ دو قسم کے، ایک آسان حساب والے، ایک مشکل حساب والے۔ آسان حساب والوں کو ان کا نامہ عمل، ان کے گناہوں کا پلندہ دکھا کے، دیکھ رہے ہو یہ کر کے آئے ہو تم یہاں پہ، یہ دکھایا جا رہا۔ لیکن اس کے بعد کیوں کہ یہ نہیں پوچھا جا رہا، صرف دکھا دیا گیا جیسے بندہ شرمندہ ہو گیا، بس ان کی شرمندگی میں ان کا عذاب ہو گیا، وہ حساب ہو گیا۔ ایک وہ ہیں جن کو پوچھا جا رہا یہ کیے بتاؤ کیوں کیے، تو جن سے کیوں کا سوال ہوا، من نوقش عذبا، اس کی پکڑ ہو گئی۔ ایسے لوگوں کا جو دنیا زندگی میں نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگیاں نماز سے خالی ہے، ان کا حساب سخت لیا جائے گا، ان سے کیوں کا سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ اللہ کا غضب، اللہ کی امان، اللہ حافظ۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جس پہ اللہ غضبناک ہو اور اس کا حساب سختی سے لے تو وہ جنت میں سے تو جانے سے رہا، واصل جہنم ہوگا، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا دھلنے کے لیے، صاف ہونے کے لیے۔ یہ جو ناپاکی لیپ کے آئے ہیں زندگی بھر، اس ناپاکی کو وہاں چھڑانے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے، جنت کے قابل بنانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازیوں کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ معمولی وعید نہیں ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ جس میدان میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے مرد سارے عورتیں، اچھے اور برے اور نیک اور انبیاء اور فرشتے جمع ہوں، جہاں اللہ رب العزت بھی جلوہ افروز ہوں، اس میدان میں ایک بندے کو قارون کے لشکر کے ساتھ جمع کر دیا جائے، ٹھہرا دیا جائے، فرعون کے لشکر کے ساتھ ٹھہرا دیا جائے، اور یہ سب منظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہوں، سارے انبیاء بھی دیکھ رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے مخالفین کے ساتھ ہیں، بے نمازی ان کے مخالفین کے ساتھ ہے، فرعون کے لشکر میں، حامان کے لشکر میں، قارون کے لشکر میں، ابی بن خلف کے لشکر میں ان لوگوں کا نام لیا گیا۔ تو علماء نے فرمایا نماز کے چھوڑنے کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات ان کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ قارون کے دیکھ لو، دولت کی وجہ سے اور دولت کے عیش و آرام کی وجہ سے، تو جن کی نمازیں اس بنیاد پہ چھوڑ رہی ہیں ان کا حشر قارون کے ساتھ۔ حکومت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کا حشر فرعون کے ساتھ میں۔ ملازمتوں کی وجہ سے اور مصروفیتوں کی وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کا حشر اس کے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ میں۔ تجارتوں کی وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ میں۔ یہ خطرناک وعید ہے کہ ایسوں کا، بے نمازیوں کا حشر ان کے ساتھ میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے، ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی میں جو فرائض ہیں وہ کتنے پورے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں پر جو نماز پڑھنے کا فرض عائد ہوتا ہے ہم اس طرف کتنی توجہ کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین پر جس فرض عائد ہوتا ہے اس بارے میں ہماری کتنے فکریں ہیں، اور ہمارے اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے ہم کتنی فکر رکھتے ہیں اس بارے میں ہماری کتنی فکریں ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر ان وعیدوں پر یقین کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں یقین کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں وہ اتنا ایزی لینے کے لیے تو ہے نہیں، وہاں تو قصہ یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ ان وعیدوں پر اور وعدوں پر، نماز کے پڑھنے پر جو وعدے ہیں اور چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، ان پر یقین کی کمی کی وجہ سے پھر اس طرف ذہن نہیں چلتا کہ اگر قصور ہو رہا ہے تو وہ قصور کتنا بڑا قصور ہے، وہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ خطا کتنی بڑی خطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ جائے، لفظ غور کیجئے، من فاتت ہو صلاتو، فاتت ہو مطلب چھوٹ جائے، اس بندے نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ کأنما وتر اہلہ ومالہ، یوں سمجھو جیسے اس کی بیوی، اس کے سارے بچے اور زندگی بھر کی کمائی سب کا سب اس کا لٹ گیا ہو۔ جس کی ایک نماز بغیر عذر کے چھوٹ گئی اس کا یہ حال۔ کیا یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے لیے فرما رہے ہیں یہ بات؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یعنی نماز کے، ایک نماز کے چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، زندگی بھر کی کمائی 60 سال جو بندہ کماتا رہا وہ سب، جو عزت کماتا رہا وہ سب، جو بیلنس اس کے پاس جمع رہا وہ سب، معاشرے کے اندر جو اس کی وجاہت رہی وہ سب، اور بیوی بچے جو رہے وہ سب، جس نے سب گما دیا ہو، اتنے نقصان کے برابر ہے ایک نماز کا چھوٹ جانا، چھوڑنا بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعیدوں پر کافروں تک کو یقین تھا، لیکن نفرت میں، مخالفت میں اندھے ہو گئے تھے، اور تو قسمت میں ان کے ایمان لکھا ہوا نہیں تھا تو لائے نہیں تھے ایمان۔ عبی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا، میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، اس کو دانہ کھلاتا رہتا ہوں، اس کی خوب پرورش کرتا ہوں، اس کو خوب چراتا ہوں، ایک دن اس پر سوار ہو کے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ کہتا رہتا تھا، بار بار کہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو سن کر، جب بار بار کہا تو ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں غالباً وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، حضور کی تلاش میں تھا، اور کہتا تھا کہ آج اگر محمد بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ پھر رہا تھا اور حضور کو تلاش رہا تھا کہ آخر ہیں کدھر محمد۔ آخر میں وہ اس نے دیکھ لیا کہ فلاں جگہ ہے، تو وہ اپنی بدنیتی کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ آگے بڑھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، برے ارادے سے آ رہا ہے، تو اس کی خبر لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نیزہ اور برچھا لیا اور اس کو اس کی طرف پھینکا، اور وہ اس کے گردن ہے، گردن کے ایک حصے کو چیرتا ہوا نکلا، بس کارنر کی طرف سے، جس کو ایک خراش کہہ سکتے ہیں، معمولی سا زخم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سے گرا اور گرتا چلا گیا اور گدھوں کی طرح چلانے لگا اور اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ جو اس کے کافر ساتھی تھے کہنے لگے کہ معمولی سے خراش ہے، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے، تمہیں نہیں پتا یہ زخم لگایا کس نے ہے، یہ محمد نے لگایا ہے یہ زخم۔ وہ مجھے مکہ میں کہتے تھے کہ میں تجھے قتل کروں گا، اسی وقت سے مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، انہوں نے تو یہ زخم لگایا ہے، وہ بھی برچے سے لگایا ہے، مجھے تو یہ بھی یقین تھا اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا۔ اگر محمد مجھ پہ یہ کہنے کے بعد کہ میں تجھے قتل کروں گا میری طرف تھوک بھی دیتے تو مجھے یقین تھا میں مر جاتا، اور میں لات و عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات۔ کافر تھا وہ کہہ رہا ہے یہ بات۔ ابو سفیان جو سالار لشکر تھے، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، میری جو تکلیف ہے، اگر اس تکلیف کو پورے حجاز، پورے حجاز ملک عرب ان کے اوپر بانٹ دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہوں گے، میرا یقین ہے۔ لات و عزا کی قسم کھا کے ایک کافر کہہ رہا ہے۔ کافروں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید پر اس قدر یقین ہوتا تھا۔ قسمت میں ان کے ایمان نہیں ہے، حضور کی نفرت میں وہ اندھے ہیں، مخالفت میں اندھے ہیں، اسلام کی دشمنی پر اپنے آپ کو پال رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، پنپا رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کو اسی طرح چلا رہے ہیں۔ اس کو یقین ہے تو پھر وہ مقابلے کے لیے کیسے آیا، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی نا۔ دونوں کیفیتیں اس کے پیرلل چل رہی ہیں، ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف انتقام ہے، ایک طرف مخالفت کا جذبہ ہے، وہ بھی ہے، دوسری طرف وہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہمارا ان کے ہاتھوں مرنا ہے مجھے، دونوں چیزیں یہ ساتھ چل رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی نشانی بتائی ہے کہ جس کو مسجد کو آتا ہوا دیکھو اور نماز پڑھتا ہوا دیکھو، سمجھو کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان ہے، اور اس کے اسلام و ایمان کی گواہی دو۔ ذرا سردی بڑھ گئی تو ہماری جماعتیں چھٹ جاتی، پکے پکے نمازی گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ جماعت کا معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفیق، مہربان، نرم مزاج اپنی امت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری امت میں حضور سے بڑھ کر شفقت کون کرے گا امت کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، والذی نفسی بیدہ، میری جان جس کے قبضے میں ہے اس ہستی کی قسم، لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب، میرا ارادہ ہے، مطلب مجھے شدت سے یہ خیال آتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن، اور پھر کسی ایک کو یہ کہوں کہ بھائی نماز کے لیے اذان دو، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر ایک کو حکم دوں کہ میں نماز نہیں پڑھا رہا، میں ایک اہم کام سے جا رہا ہوں، تم نماز پڑھاؤ، ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، اور خود میں چل کر جاؤں کچھ صحابہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس جو جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آتے، اور ان کے گھر جلا دو۔ رحمت للعالمین کا فرمان ہے یہ. فأحرق عليهم بيوتهم, بے نمازیوں کا گھر جلانے کو دل چاہتا ہے. اتنی اہم بات ہے, معمولی معمولی آزار کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جماعتوں کو. ایک طرف یہ قصور ہوتا ہے کہ اگر سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, جس وجہ سے ہمارا جاب نہیں چھوڑ سکتا اس وجہ سے نماز بھی نہیں چھوڑ سکتی, جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتی, اسکول نہیں چھوڑ سکتا چھوٹے 3-3 سال کے بچوں کا, تو 10 سال کے بچوں کی جماعت چھوڑ جاتی ہے, 15 سال کے بچوں کی جماعت. کیوں جماعت, مسجد کیوں نہیں آتے, سردی بہت ہے. اسکول کیسے جاتے ہو جب سردی بہت ہے. مسجد کیوں نہیں آتے, جاب ہے. یہ بھی ایک جاب ہے, جاب سے پہلے کی جاب ہے یہ. ہمارے جاب پہ اجازت نہیں, ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو تو اجازت ہے, آپ کو کیسے اجازت نہیں ملے گی. ایک طرف یہ بے اعتدالی ہے, دوسری طرف یہ بے اعتدالی ہے کہ مساجد کے اندر آ رہے ہیں, وہاں پہ امام مقرر ہے, مؤذن مقرر ہے, اور نماز کا وقت بھی لکھا ہوا ہے, فلاں وقت فلاں نماز پہ ہوگی. علماء نے مسئلہ بتایا ہے کہ بھائی جس مسجد میں ایک جماعت ہو جائے وہاں پہ لوگ آ کے پھر اپنی اپنی نمازیں نہ پڑھا کریں, یہ مکروہ ہے. لوگ اس بارے میں بے احتیاطی سے کام چلا رہے ہیں, ایک آ رہا ہے انتظار کر رہا ہے دوسرے کے آنے کا تاکہ جماعت کی جا سکے, وہ پڑھ کے جا رہا ہے, پھر تیسرا آ رہا ہے انتظار کر رہا ہے چوتھے کے آنے کا تاکہ 1 سے 2 جماعتیں 2 سے 3 جماعتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, جماعت کی اہمیت کی وجہ سے. یعنی کرنے والے کیوں کرتے ہیں یہ کام, جماعت کی اہمیت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے جماعت کی نیت سے اور اس کو جماعت نہ ملے تو اس کو ثواب مل گیا, اس کو ثواب مل گیا. اب پھر یہاں پر آ کے جب مسئلہ علماء یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت ثانیہ مت کرو, 2nd 3rd 4th جماعت مت پڑھا کرو, پھر ہمارے سارے مسلمان ساتھی, تبلیغی ساتھی, باقی دوسرے ساتھی ایک کے اوپر ایک جماعتیں چڑھاتے جا رہے ہیں چڑھاتے جا رہے ہیں, جماعت اولیٰ کی اہمیت ہی فوت ہو گئی ہمارے درمیان. یہاں تک نوبت دیکھنے میں آئی ہے کہ دو بھائی آئے, ایک کو وضو ہے ایک کو نہیں ہے, دو ساتھی آئے ایک کو وضو ہے ایک کو نہیں ہے. تو جس کو وضو ہے وہ جماعت میں شامل نہیں ہو رہا, امام صاحب قائد اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیرنے کے قریب ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جو میرا بے وضو بھائی ہے وضو کر کے آئے گا تو جماعت نہیں ملے گی اس کو. تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہوں, جب وضو کر کے آئے گا تو دونوں مل کے جماعت کر لیں گے. بھائی یہ تعلیم کس نے دی, یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جو جماعت کا ثواب ہے وہ جماعت اولیٰ کا ہے, جماعت ثانیہ ثالثہ کا نہیں ہے. وہ جو اہمیت ہے وہ جماعت اولیٰ کی ہے, یاد رکھیے. جماعت کی اہمیت کی وجہ سے ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جماعت کون سی ہے جس کی اہمیت ہے؟ ایک پہ ایک جماعتیں کرتے ہوئے 100 جماعتوں تک چلے جائیں گے تو پھر جماعت کا مفہوم کیا رہ جائے گا؟ اجتماعیت مقصود ہے, چاہے وہ فرض نمازیں ہوں, ریگولر والی 5 وقتہ نمازیں ہوں, یا جمعہ ہو. جہاں مجبوری ہے وہاں پر 1 سے زائد جماعت کی اجازت ہے. اب یہاں پر 20 مسلے موجود ہیں, 20 مساجد موجود ہیں, یہاں پر 2-2 3-3 جماعت ہو رہے ہیں, لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.